جمعہ 3 اپریل کے سیروین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف یمن کی صورتحال پر مشاورت کے لیے ترکی پہنچے. کیا اس دورے کے بعد پاکستان سعودی عرب تنازع میں فوج بھیج سکتا ہے؟ ایک تجزیہ کار.
یہ دو ملکوں کی پراکسی وار ہے یمن میں, اور پاکستان اگر اس جنگ میں کود گیا تو اس کے لیے نکلنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا.
تفصیلات خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. یمن کے بحران پر مسلم ملکوں کے سربراہوں سے مشاورت کے سلسلے میں وزیر اعظم محمد نواز شریف ترکی کا دورہ کر رہے ہیں, جہاں انہوں نے ترک وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو سے تبادلہ خیال کیا. ملاقات کے بعد دونوں وزرائے اعظم نے مشترکہ اخباری کانفرنس کی. تفصیل عبداللہ فاروقی سے.
دونوں وزرائے اعظم نے کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال پاکستان اور ترکی کو متاثر کر رہی ہے. انہوں نے زور دیا کہ یمن کے مسئلے کا بات چیت کے ذریعے حل نکالا جائے. ترک وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی پاکستانی ہم منصب سے ملاقات میں خطے میں فرقہ وارانہ مخاصمت سے ہٹ کر پرامن طور پر مل کر رہنے پر بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یمن کی صورتحال پر سعودی عرب اور ایران سے رابطے میں ہیں. دونوں وزرائے اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکی خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے.
ادھر یمن کے شہر عدن میں صدارتی محل پر قابض حوثی باغیوں پر سعودی کمان میں قائم فوجی اتحاد نے فضائی بمباری کی, جس کے بعد اطلاعات ہیں کہ باغیوں نے صدارتی محل خالی کر دیا ہے. عدن کے صدارتی محل پر باغیوں نے گزشتہ روز شدید لڑائی کے بعد قبضہ کیا تھا. شہر میں ابھی بھی جھڑپیں جاری ہیں. صدر عبدالربو منصور ہادی کی حامی فوج کا کہنا ہے کہ اتحادی جنگی طیاروں نے ان کے لیے فضا سے عسکری ساز و سامان بھی گرایا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں فرنٹیئر کور نے ایک سرچ آپریشن میں 6 مبینہ شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ میں فرنٹ کور کے ترجمان کے مطابق یہ سرچ آپریشن ضلع لوڈائی اور ضلع زیارت کے علاقے سنجاوی میں کیے گئے. ترجمان کا کہنا تھا کہ ان علاقوں میں شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع تھی, جس پر ایف سی نے سرچ آپریشن کیا, جس کے دوران 2 خودکش بمبار سمیت 6 شدت پسند ہلاک ہوئے, جبکہ ایف سی کا ایک اہلکار زخمی ہوا. ترجمان کے مطابق آپریشن میں 450 اہلکاروں نے حصہ لیا. آپریشن کے دوران اسلحہ و گولہ بارود بھی برامد کر لیا گیا.
امریکہ میں نیو یارک کی وفاقی عدالت میں ایک پاکستانی نژاد امریکی محمد فارق پر پاکستان میں دہشت گردوں کی مدد کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے. عدالتی دستاویز کے مطابق فارق سن 2007 میں کینیڈا سے پاکستان آئے اور امریکی فوجیوں اور عام لوگوں پر دہشت گرد حملوں کے لیے افراد مہیا کرنے کی کوشش کی. ادھر امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے مطابق نیو یارک سے 2 امریکی خواتین کو بھی دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. نوئلے ویلن ساس اور آسیہ صدیقی نامی ان خواتین پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنانے اور امریکہ میں مختلف مقامات پر بم نصب کرنے کی منصوبہ بندی کا الزام ہے. امریکی صدر باراک اوباما نے ایران کے جوہری پروگرام پر طے پانے والے عبوری معاہدے کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس پر عمل ہونے کی صورت میں دنیا محفوظ ہو جائے گی. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. تاہم اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ان کے ملک کی بقا کے لیے خطرہ ہے. ادھر ایران میں اس معاہدے پر خوشی کا اظہار کیا گیا. سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں معاہدے کے عبوری ڈھانچے پر اتفاق کے بعد وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے تہران پہنچنے پر ایک پرمسرت ہجوم نے ان کا استقبال کیا. سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ وہ فوری طور پر مسودے پر کام شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. شام میں فلسطینی کیمپ یرموک میں فلسطینی جنگجوؤں کی سخت مزاحمت کے باوجود دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی پیش قدمی جاری ہے. دولت اسلامیہ اس کیمپ پر مکمل قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور کامیابی کی صورت میں یہ دارالحکومت سے وہ قریب ترین مقام ہوگا جہاں دولت اسلامیہ قدم جمانے میں کامیاب ہوگی. کینیا میں گریسا کی یونیورسٹی پر عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد مقامی لوگوں نے آج ایک احتجاجی مارچ کیا اور کہا کہ انہیں دوسرے درجے کے شہری سمجھا جاتا ہے. انہوں نے حکام پر الزام عائد کیا کہ وہ حملے کی پیشگی اطلاع کے باوجود سیکیورٹی فورسز انہیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی. صومالیہ کی سرحد کے قریب واقع شہر گریسا کی اس یونیورسٹی پر گزشتہ روز الشباب کے حملے میں 140 افراد مارے گئے تھے. انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش کے شہر بنارس میں انٹرنیٹ سروسز کو بحال بنانے میں بندر ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. نوشین عباس.
وزیر اعظم نریندرا مودی کے اس شہر میں انٹرنیٹ کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے آپٹیکل فائبر کیبلز لگائی جا رہی ہیں، لیکن مکاؤ نسل کے بندروں نے کیبل لگانے والوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہاں تنگ گلیوں اور گھروں کے ایک دوسرے سے جڑے ہونے کی وجہ سے پہلے ہی زیر زمین کیبل بچھانے میں مشکلات کا سامنا ہے، جس میں اضافہ ان بندروں نے کر رکھا ہے جو ان تاروں کو کھا جاتے ہیں۔ حکام ان بندروں کو شہر سے باہر بھی نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ان کا یہ قدم مقامی لوگوں اور سیاحوں کو ناراض کر سکتا ہے جو ان بندروں کو مقدس مانتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ There is no such thing کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ And the law is effective against everybody now.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن پر ابھی یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ معاہدے سے پہلے ایران سے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرا لیں۔ یہ ایران کا رد عمل ہے کل امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے سلسلے میں۔ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن پہلے ترکی چلتے ہیں جہاں وزیراعظم نواز شریف نے اپنے دورے میں یمن کے خلاف حوثی قبائل کی چڑھائی پر تشویش ظاہر کی ہے اور سعودی عرب کی سالمیت کو درپیش کسی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کا ساتھ دینے کا اعادہ کیا ہے۔ انقرہ میں آج انہوں نے ترکی کے اپنے ہم منصب احمد داؤد اوغلو سے تفصیلی ملاقات کے بعد نامہ نگاروں سے بھی بات کی اور کہا کہ ترک ہم منصب سے انہوں نے یمن کی صورتحال کے پرامن حل پر صلاح مشورہ کیا ہے۔ یمن کے بحران پر مشاورت کے لیے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی نواز شریف کے ہمراہ ترکی آئے ہیں۔ اس زمین میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ سعودی عرب یمن میں ہونے والی لڑائی کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ کیوں سمجھتا ہے؟ اس پر بات کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے، لیکن پہلے وزیراعظم نواز شریف کے پریس کانفرنس کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے انقرہ چلتے ہیں جہاں پر فرقان حمید نے ہم سے بات کی ہے جو وہاں پر ایک مقامی ریڈیو سے منسلک ہیں۔ فرقان حمید،
پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ہم سعودی عرب کا دفاع پاکستان کا دفاع ہے، لیکن اس کے ساتھ فوج بھیجنے کے معاملے میں ہم نے ابھی کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں لیا ہے، لیکن ہم اس معاملے میں سوچ رہے ہیں اور یہ ڈیسیجن قومی اسمبلی کے غور کرنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ لیکن ہم اپنے ہمسائے ممالک، خاص طور پر جو ہمارے قریبی دوست ملک ہیں، ان کے ساتھ اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے، وہ سلسلے میں کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں، تاکہ امہ کے ساتھ مل کر یہ اقدام اٹھایا جائے اور سعودی عرب کا دفاع کیا جائے، جو قانونی حکومت تھی یمن کی، قانونی حکومت کی حمایت کی جائے۔ کیونکہ اگر ہم نے اس وقت قانونی حکومت کی حمایت نہ کی تو پھر باقی ممالک میں بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستانی فوج تو تیار ہے، لیکن ہم اس وقت تک فوج نہیں بھیجیں گے جب تک قومی اسمبلی کی طرف سے منظوری حاصل نہ کی جائے گی، اور فیصلہ جو عوام کا فیصلہ ہوگا، جو قومی اسمبلی کا فیصلہ ہوگا، اسی فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے کوئی دفاع کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن زمینی آپریشن کے لیے ہم اپنی فوج ابھی بھیجنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں۔
ترکی کی حکومت کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟
ترکی جو ہے اس سلسلے میں سعودی عرب کی سیاسی لحاظ سے پوری پشت پناہی کر رہا ہے۔ وہ البتہ فوج بھیجنے کے بارے میں اس سلسلے میں کوئی نہ تو ابھی کوئی خاکہ بل پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں، نہ اس بارے میں کوئی کھل کر رائے سامنے آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ترکی سیاسی لحاظ سے سعودی عرب کی مکمل حمایت کر رہا ہے۔
لیکن کیا سعودی عرب نے ترکی سے بھی درخواست کی ہے فوج بھیجنے کے لیے؟
نہیں، سعودی عرب نے کوئی تحریری طور پر اس سلسلے میں کوئی درخواست نہیں کی ہے، لیکن سیاسی رائے عامہ یہی ہے کہ سعودی عرب ترکی سے بھی فوج طلب کرے گا، لیکن ابھی اس لحاظ سعودی عرب کی طرف سے کوئی تحریری جواب یا تحریری درخواست نہیں آئی ہے۔
ویسے وہاں پر فرقان حمید ایک عام تاثر کیا ہے، کیونکہ یمن بھی ایک مسلمان ملک ہے اور سعودی عرب پر براہ راست کوئی جارحیت نہیں ہوئی ہے، سعودی عرب کی سالمیت کو بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ترکی میں کیا کہا کیا جا رہا ہے؟ یہ یمن جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے اتنا بڑا تنازع کیوں بنا ہوا ہے؟
ترکی کے لیے سعودی عرب بڑا اہم ملک ہے، لیکن یہاں کے عوام جو ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات رکھنے کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ بھی ترکی کے تعلقات اس قدر گہرے نہیں، اور اگلے مہینے ترکی کے صدر 7 تاریخ کو ایران کا دورہ بھی کر رہے ہیں, اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ترکی اس وقت سیاسی لحاظ سے سعودی عرب کا مکمل ساتھ دے رہا ہے, اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے واضح طور پر پچھلے دنوں بیان بھی دیا تھا کہ ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں گے اور ایران جو ہے یمن میں جو کچھ کاروائیاں کرے اس سے اس کو باز آ جانا چاہیے.
یہ تھے انقرہ سے فرقان حمید جو وہاں ایک مقامی ریڈیو سے منسلک ہیں, اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ترکی سے ابھی کسی فوجی امداد کی درخواست نہیں کی ہے, لیکن خبروں میں آپ سنتے رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان سے فوجی امداد کی درخواست کی ہے. سوال یہ ہے کہ سعودی عرب ایک دوسرے ملک پر حملہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کر رہا ہے, بلکہ یہ حملہ کر چکا ہے. ہم نے اس سوال پر بات کی پاکستان میں ایک سینئر مدیر اور صحافی مجیب الرحمان شامی سے.
سعودی عرب جو کچھ کر رہا ہے وہ یمن کے جو صدر ہیں ہادی ان کی دعوت پر کر رہا ہے, اور صدر ہادی ایک وہاں کے لیجیٹیمیٹ حکمران تھے جن کے خلاف بغاوت ہوئی.
شامی صاحب, لیجیٹیمیٹ ان کے لیے کہنا ذرا مناسب لفظ شاید نہ ہو, اس لیے کہ جو 13 میں الیکشن ہوئے تھے منصور ہادی صاحب واحد کینڈیڈیٹ تھے اس انتخاب میں, اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی انہیں ووٹ پڑے وہ منتخب ہو گئے.
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان پر اتفاق رائے تھا, اس لیے کوئی امیدوار ان کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں ہوا, اس میں وہ بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے. بعد میں جو تقسیم تھی اقتدار کی اس پر اختلاف پیدا ہوا اور وہاں سے بغاوت شروع ہوئی. جب لیجیٹیمیٹ حکمران ہو اور اس کو طاقت کے بل پر نکال دیا جائے تو پھر وہ اپنی مدد کے لیے پکار سکتا ہے, اور سعودی عرب اس کی مدد کرنے کے لیے ہی یمن میں مداخلت کر رہا ہے.
لیکن پھر وہ جواز تو نہیں بنتا نا کہ سعودی عرب کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہے.
دیکھیے, اگر کوئی ایسے عناصر یمن میں طاقت پکڑ جائیں جو غیر ملکی ہتھیار بھی حاصل کر رہے ہوں, تو پھر کل وہ سعودی عرب کے اندر بھی ایسی کاروائیوں کو فروغ دے سکتے ہیں جو وہاں حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں. سعودی عرب اور یمن کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہے. یمن کے اندر اگر ایک خاص قبیلہ یا خاص مسلک یا خاص خیالات رکھنے والے لوگ بغاوت کرتے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی دوسرے ملک کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کا مقصد صرف یمن پہ تسلط قائم کرنا نہیں ہوگا, کچھ اور دیکھنا بھی ہوگا. امریکہ نے صدام حسین کے خلاف کارروائی کی تھی, اس وقت کوئی قانونی جواز تو اس کے پاس بالکل نہیں تھا, سیکورٹی کونسل میں بھی اجازت نہیں مل پائی تھی, اس کے باوجود ایک حملہ کیا گیا. تو اب اگر سعودی عرب یمن میں کارروائی کر رہا ہے, اس کے عرب اتحادی یہ کارروائی کر رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی جواز تو ان کے پاس موجود ہے.
لیکن پاکستان افغانستان میں جا کر دیکھ چکا ہے کہ کس طرح سے اس کے اپنے ملک کے معاملات بگڑ گئے, تو اب پاکستان وہی چیز دہرا رہا ہے.
پاکستان سعودی عرب میں جا کر کسی مہم میں حصہ دار نہیں بننا چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان افغانستان میں بھی نہیں گیا تھا, پاکستان کے کوئی فوجی وہاں داخل نہیں ہوئے تھے, پاکستان نے افغان مجاہدین کو فسیلیٹیٹ کیا تھا, خود کوئی افغانستان میں سوویت فوجوں کے خلاف کارروائی نہیں کی تھی. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے, پاکستان سے اس کے انتہائی گہرے رشتے ہیں, ان کو یکسر نظر انداز کر کے کوئی موقف اختیار نہیں کیا جا سکتا.
شامی صاحب, سعودی عرب جہاں بھی اپنے خوف کے پیش نظر کارروائی کرنا چاہے تو پاکستان اس کے ساتھ ہوگا, کیا گہرے رشتوں کا یہ مطلب ہے؟
یقیناً یہ مطلب نہیں ہے, لیکن پاکستان سعودی عرب کے اندر کسی بھی خلفشار کی صورت میں یا پیش بندی کے طور پر اپنے فوجی دستے بھیج سکتا ہے. پاکستان کسی دوسرے ملک کے خلاف کسی کارروائی میں حصہ دار نہیں بنے گا.
یمن بھی تو ایک مسلمان ملک ہے, اور وہاں بھی تو وہ جو حوثی قبائل ہیں وہ معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے ایک مدت سے لڑ رہے ہیں, تو کیا پاکستان کو یہ نہیں چاہیے کہ بجائے کہ وہ کسی ایک کا ساتھ دے ان ملکوں میں مصالحت کاری کا کردار ادا کرے؟
نہیں, ابھی تک یہ دروازہ بند نہیں ہوا, اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا جو اجلاس بلایا گیا ہے اسی سے صورتحال مکمل طور پر واضح ہو سکے گی. لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ حوثی قبائل جو ہیں خود ان کی حکومت کہیں نہیں تھی, ان کی پوزیشن کم و بیش وہی بن جاتی ہے جو پاکستان میں طالبان کی تھی.
شامی صاحب, جو طالبان کی تحریک شروع ہوئی تھی وہ پاکستان سے نہیں اٹھی تھی,
جو لوگ شریک ہوئے تھے پاکستان کے جو قبائلی علاقوں ہی میں انہوں نے پرورش پائی تھی. یہ جو پاکستانی طالبان تھے یہ پاکستان کے اپنے تھے اور اپنے ہیں. کسی قبیلے کو یا کسی تحریک کو آپ یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہاں وہ حکومت پر قبضہ کر لے. ہم پاکستان میں جو طالبان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, ہم ان کو ایک ایک بچے کو ایک ایک بندے کو ایلیمینیٹ نہیں کرنا چاہتے.
حوثیز میں کسی ایک مسلک کے لوگ شامل نہیں ہیں، اور بھی کئی قبائل شامل ہیں جو صرف معاشی ناہمواریوں کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. ان کے بارے میں یہ خوف زدہ ہونا سعودی عرب کا کہ کل کو وہ ہمارے ملک میں بھی آ جائیں گے، جب وہ سعودی عرب میں آنے لگیں تو یقیناً ان کے خلاف پھر کارروائی کی جائے، لیکن ابھی تو شاید بہت قبل از وقت ہے نا.
جب غیر ملکی اسلحہ اور غیر ملکی اعانت شامل ہو جاتی ہے،
وہ تو پہلے بھی شامل تھی شامی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اگر حوثیز کو مل رہی ہے تو جو ہادی منصور صاحب ہیں ان کو بھی سعودی عرب کی ہر طرح کی مدد اور حمایت حاصل ہے، تو یہ تو پراکسی ہے نا دو ملکوں کے درمیان، تو پاکستان کو کیا اس پراکسی میں الجھنا چاہیے؟
نہیں، پاکستان یمن کی سرزمین میں جا کر اس پروکسی میں نہیں الجھنا چاہتا، لیکن پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ سعودی عرب کو مایوس نہیں کرنا چاہتی. ہم سعودی عرب کی توقعات پر پانی نہیں پھیرنا چاہتے ہیں.
تو پھر اب سعودی عرب تو یمن کے لیے فوج مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تیار ہے؟
جب تک چیزیں بالکل واضح ہو کے سامنے نہیں آئیں گی اس وقت تک یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کی توقعات جہاں تک ممکن ہو ان کا احترام کرنا چاہتے ہیں.
لیکن جو آپ کا ہمسایہ ملک ہے ایران، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
ہمارا ہمسایہ ملک ایران جو ہے اس نے ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ حوثی قبائل کی مدد کر رہا ہے یا اس کی کوئی پروکسی ہے جو لڑائی لڑ رہی ہے.
پاکستان میں ایک سینئر مدیر اور صحافی مجیب الرحمان شامی جو کہہ رہے تھے کہ یمن میں ایسے گروپ زور پکڑ سکتے ہیں جو سعودی عرب کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. اس ضمن میں اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ یمن سعودی تنازع کی وجہ ہے؟ ڈاکٹر ممتاز احمد واشنگٹن کی ہیمپٹن یونیورسٹی اور پاکستان میں اسلامی یونیورسٹی سے منسلک ہیں، اور یمن اور سعودی عرب کی صورتحال پر ان کی گہری نظر ہے.
سعودیوں کو نفسیاتی طور پر ایک سیج کی کیفیت داری ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک پری ایمپٹیو سٹرائک کا فیصلہ کیا ہے. شام کی صورتحال یا لبنان یا عراق میں جو ڈیولپ ہوئی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ ایران کا سیاسی اثر رسوخ خطے میں بڑا ہے. لیکن یہ کہ کیا ایران کا اثر رسوخ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی خلیج کے ممالک اس سے خطرہ محسوس کریں، اس میں میرا خیال ہے کچھ مبالغہ ہے.
پری ایمپٹیو سٹرائک کا جو ایک تصور ہے، تو یہ تو ایک بہت ہی ایک خطرناک سا رجحان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگر کل کو بھارت اٹھ کے کہ اسے لشکر طیبہ سے خطرہ ہے، وہ آ کر پاکستان میں اسی طرح بمباری شروع کر دے، تو پھر کوئی پاکستان کے پاس جواز ہوگا اس کا؟
پری ایمپٹیو سٹرائک کا جو ڈاکٹرن ہے، اس کا آغاز تو بش جونیئر صاحب کی صدارت سے ہوتا ہے. انہوں نے اسی طرح افغانستان پہ اور اس کے بعد عراق پہ جو 2003 میں جو حملہ کیا، اس کی بنیاد بھی یہ تھی کہ ہمیں چونکہ محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل میں آپ ہمارے لیے خطرہ بنیں گے، اس وجہ سے ہم پہلے آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں. میرے نزدیک ہمارے سعودی بھائیوں نے اور ان کے خلیج کے حلیفوں نے اپنے آپ کو ایک بڑی مشکل آزمائش میں ڈال دیا ہے. جلدی میں جو پری ایمپٹیو سٹرائک کا فیصلہ کیا ہے سعودیوں نے، وہ ایک طرح سے ان کے گلے میں ہڈی پھنسنے کی طرح ہے کہ آپ اس کو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. جن خطرات سے بچنے کے لیے سعودی عرب نے یمن میں مداخلت کا فیصلہ کیا ہے، وہ خطرات اس فوجی مداخلت کے بعد کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھ جائیں گے. ابھی تک تو انہوں نے کوئی اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی بھی نہیں بتائی ہے کہ وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یمن میں، اور وہ جب مقاصد حاصل کر لیں گے تو وہاں سے نکلیں گے کیسے. یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی تک انہوں نے طے نہیں کی ہے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے.
تو بظاہر جو لگتا ہے کہ یمن میں ایران اور سعودی عرب کی پراکسی جنگ ہے، ایسے میں پاکستان کو اور دوسرے مسلم ملکوں کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں، پاکستان کو بھی بہت ہی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر تو سعودی بہت ہی خفیہ طریقے سے پاکستان سے کچھ مدد مانگتے، پھر کوئی صورت بن سکتی تھی، لیکن جس طریقے سے پبلک میں آ کے انہوں نے پاکستان سے کچھ مطالبات کیے ہیں، اب پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک طرف اپنے
ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اصل مطالبات کیا ہیں
جو اب تک پریس میں آئی ہے؟ کہ وہ پاکستان سے نہ صرف یہ کہ فضائی مدد مانگتے ہیں کہ پاکستان کے فائٹر بمبر جا کے اس میں شامل ہوں کوالیشن میں، بلکہ یہ کہ پاکستان اپنے زمینی فوج جو ہے کم از کم ایک ڈویژن یا ایک دو بریگیڈ ان کے حوالے کر دے. پاکستان میں جو تاثر اس وقت پایا جاتا ہے کہ پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سفارتی سطح پہ اپنی خدمات پیش کرے، نہ یہ کہ جنگی طور پر وہ سعودی کولیشن میں شامل ہو۔ اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ترکی تشریف لے گئے تاکہ وہاں مشاورت کر لیں۔ لیکن یہ کہ پورے عالم اسلام کو جس طریقے سے فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خواہ وہ شام کا مسئلہ ہو یا یمن کا ہو یا بحرین کا ہو یا عراق کا ہو یا لبنان کا ہو، سارے مسائل ایسے ہیں جو ان ممالک کے داخلی مسائل ہیں یا خارجی مسائل ہیں، ان کا حل سیاسی سطح پر مذاکرات میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ یمن میں اور نہ ہی خطے کے دوسرے ملکوں میں مسئلہ شیعہ سنی کا ہے، مسئلہ جو ہے وہ سیاسی شراکت کا ہے اور اقتصادی وسائل کی منصفانہ تقسیم کا ہے۔ سیریسلی کوشش کرنی چاہیے سعودی عرب اور اس کے خلیج کے حلیفوں کو کہ وہ ایران کو مذاکرات کی میز پہ انگیج کریں۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یمن کے حوثی قبائل کی پشت پر ایران سرگرم عمل تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایران کو اس بارے میں انگیج کرتے۔ اگر امریکہ اور دوسری بڑی عالمی طاقتیں ایران کے ایٹمی پروگرام جیسے نازک مسئلے پر ایران کے ساتھ کامیاب مذاکرات کر سکتی ہیں، تو کیا یہ ممکن نہ تھا کہ سعودی عرب کی قیادت ایران کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ کر یمن کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کرے؟
ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ غالباً پاکستان میں کچھ زیادہ حمایت نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج یمن میں جا کر لڑائی میں حصہ لیں، لیکن مظاہرے بھی ہوئے ہیں سڑکوں پر، آج کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ پاکستان کا واضح جھکاؤ ہے سعودی عرب کی جانب، اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟
سعودی عرب کے ساتھ کوئی فارمل ڈیفنس پیکٹ تو پاکستان کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں ملکوں کے درمیان کہ سعودی عرب کی داخلی خود مختاری کو اور اس کی سرحدوں کو اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو پاکستان اس کی مدد کے لیے پہنچے گا۔ 1979 میں جب مکہ کا سیج ہوا تھا تو اس وقت بھی پاکستانی فوجیں سعودی حکومت کی مدد کے لیے پہنچی تھی۔ اس دوران میں بھی پاکستان کے سرکاری طور پر جو اطلاع ہے کہ 700 سے زیادہ ٹروپس موجود ہیں، اگرچہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے بارے میں ایک ساری ہمدردی کے باوجود یہاں یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ یہ دو ملکوں کی پراکسی وار ہے یمن میں، اور پاکستان اگر اس جنگ میں کود گیا تو اس کے لیے اس قدر مشکلات پیدا ہو جائیں گی کہ پاکستان کا اس سے نکلنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ایران سے ہمارے ثقافتی تعلقات ہیں، ہماری سرحدیں مشترک ہیں۔ اگر واقعی ایران وہاں حوثیوں کو امداد مہیا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب میں فوجیں بھیج کے یا یمن میں فوجیں بھیج کے ڈائریکٹلی ایران کو کنفرنٹ کرے گا، جو پاکستان کے لیے بہت ہی امبیرسنگ سچویشن ہوگی۔
پاکستان یمن میں اگر پراکسی وار میں کود گیا تو پاکستان کے لیے اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوگا، یہ کہہ رہے تھے مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر ممتاز احمد۔ اور یمن میں سرگرم حوثی قبائل کے خلاف پاکستان کے صوبے بلوچستان میں کے شہر کوئٹہ میں ایک مظاہرہ ہوا ہے جس کا اہتمام ایک مذہبی جماعت اہل سنت والجماعت نے کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
عرب ملک یمن میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑنے لگے ہیں، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کی صورتحال نہ صرف یہاں کی حکومت کے لیے ایک اہم مسئلہ بن گئی ہے، بلکہ یمن کے صدر کے خلاف جو اوسی قبائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان قبائل کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے۔ کوئٹہ میں اوسی قبائل کے خلاف آج اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام ایک مظاہرہ ہوا۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہونے والے مظاہرے کے شرکا نے اس موقع پر یہ نعرے لگائے۔ مظاہرے کے شرکا سے اہل سنت والجماعت بلوچستان کے امیر مولانا محمد رمضان مینگل اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ اہل سنت والجماعت کے رہنما عبد الکبیر شاکر نے الزام عائد کیا کہ اسی قبائل نے ایرانی حکومت کی ماں پر سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
اگر یمن دور تھا انشاءاللہ ان قریب اس کا جو چیلا ہے اس کو تو سبق سکھائیں گے انشاءاللہ، سکھاؤ گے نہیں؟ سکھائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. یہ مولانا اکنواز جنگوی شہید کا فوج ہے. مولانا اکنواز جنگوی شہید نے جو درس دیا ہے موت تک اس پر عمل کرتے جائیں گے.
مظاہرے سے قبل اہل سنت والجماعت کے کارکنوں نے ایک ریلی بھی نکالی. ریلی کے شرکا نے شہر کے مختلف شہروں کا گشت کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور یہ جو رپورٹ آپ نے سنی اور اس میں جو آپ نے نعرے بازی سنی، تو بلوچستان میں جو شدت پسندی بڑھ رہی ہے اس پر ایک گفتگو آپ کو پروگرام میں آگے چل کر سنوائیں گے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری پہلی اور شہ سرخی ہماری اب بھی وہی ہے کہ معاہدے سے پہلے ایران سے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کروایا جائے. یہ کہا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نے، اور اس پر ہم بھی تفصیلی بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر. سیربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں. وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشنز کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں پیش کریں گی سنا ناز.
پاکستانی کرکٹ بورڈ نے دورہ بنگلہ دیش کے لیے ٹیسٹ، ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی ٹیمز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. آئی سی سی سے کلیئرنس ملنے کے بعد سعید اجمل کی تینوں فارمیٹس کی ٹیمز میں واپسی ہو گئی ہے، اور یونس خان کا نام ٹیسٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ عمر اکمل کسی ٹیم کا حصہ نہیں ہے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر ہارون رشید نے کہا،
آج سے 8 مہینے کے بعد ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ ہے. تقریباً 17 ٹی ٹوینٹی میچز ہمارے پاس ہیں بیفور دا ورلڈ کپ. ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسا اچھا بیلنسڈ آؤٹ فٹ اس وقت تک بن جائے جو ورلڈ کپ میں جا کے وہ کھیل سکے.
سری لنکا کے سابق کپتان سنت جے سوریا کی سربراہی میں سری لنکن کرکٹ ٹیم کے سلیکٹرز نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے الزامات کا سامنا کرنے والی اس ٹیم نے بالآخر آج استعفوں کا اعلان کرتے ہوئے انتظام نئی مینجمنٹ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جے سوریا کا کہنا تھا کہ وہ انتظامیہ کو نئے سلیکشن پینل کے انتخاب کا موقع دے رہے ہیں، تاہم انہوں نے اپنی واپسی کو خارج از امکان قرار دیا ہے. میامی ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں ٹاپ سیڈ امریکن ٹینس پلیئر سرینا ولیمز نے رومانیہ کی سیمونا حالپ کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. برطانوی باکسر عامر خان نے امریکن سابق چیمپئن کرس الجیری کے ساتھ 30 مئی کو مقابلے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ موجودہ عالمی چیمپئن کیل بروک کا ان کے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہنا ہے کہ وہ ناقابل شکست ورلڈ باکسنگ چیمپئن ہے. لیکن عامر کا سابق عالمی چیمپئن کے ساتھ مقابلے کا اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ عامر انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے جبکہ وہ ان سے مقابلے کے خواہش مند ہیں. کیلیفورنیا میں ہونے والے گولف مقابلوں میں 17 سالہ ٹاپ رینک خاتون گولف پلیئر لیڈی کو نے اپنی مسلسل 29ویں جیت کے ساتھ ایل پی جی اے ٹور ریکارڈ برابر کر دیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سباناز. ایران کے جوہری پروگرام پر امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر رد عمل جاننے کے لیے آپ کو یروشلم اور واشنگٹن لیے چلیں گے پروگرام میں آگے چل کر. لیکن یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. اہم خبروں کی شہ سرخیاں سنیے معصومہ ملک سے.
We'll be right back.
پاکستان کے وزیر اعظم نے آج ترکی میں اپنے ہم منصب احمد داؤد اوغلو سے یمن کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے یمن کے تنازع کے پرامن حل پر زور دیا اور کہا کہ دونوں ممالک سعودی سالمیت کے لیے اکٹھے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں فرنٹیئر کور نے ایک سرچ آپریشن میں 6 مبینہ شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. نیو یارک کی وفاقی عدالت میں ایک پاکستانی نژاد امریکی محمد فارق پر پاکستان میں دہشت گردوں کی مدد کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جبکہ دو امریکی خواتین کو بھی دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان مجوزہ جوہری معاہدے کو حتمی شکل دینے سے قبل اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایران اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرے گا. کینیا کے شہر گریزا کی یونیورسٹی میں الشباب کے ہاتھوں 147 افراد کی ہلاکت پر علاقے میں آج ایک احتجاجی مارچ ہوا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت کئی فیچر شائع ہو چکی ہیں اور پہلا فیچر یہ ہے کہ 2050 میں سب سے زیادہ مسلمان بھارت میں ہوں گے. تفصیلات جاننے کے لیے آپ یہاں آ سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں اس خبر کی جانب کہ سوئٹزرلینڈ میں طویل مذاکرات کے بعد ایران اور دنیا کی 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ایران کے متنازع جوہری پروگرام کے مستقبل کے بارے میں معاہدے کے ڈھانچے پر اتفاق ہو گیا ہے. امریکی صدر باراک اوباما نے اسے ایک تاریخی پیش رفت قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا ہے. تاہم اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ان کے ملک کی بقا کے لیے خطرہ ہے. آئیے سنتے ہیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
سوئٹزرلینڈ میں ایران اور دنیا کی 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ایران کے متنازع جوہری پروگرام کے بارے میں جس معاہدے پر اتفاق ہوا ہے، اس کے تحت ایران نے اپنی جوہری افزودگی کی صلاحیت میں کمی لانے کے لیے سینٹریفیوجز کی تعداد میں 2/3 کمی پر اصول اتفاق کیا ہے. اس کے علاوہ ایران کے پاس اس وقت موجود یورینیم کا زیادہ تر ذخیرہ تلف کر دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں اس پر عائد عالمی اقتصادی پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جائیں گی. تاہم ایک جامع معاہدے پر پہنچنے تک یہ پابندیاں جو کی تو قائم رہیں گی. فریم ورک معاہدے کے بعد جب ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف ملک واپس پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. تہران میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مسٹر ظریف نے کہا کہ فریقین پر لازم ہے کہ وہ معاہدے پر عمل درآمد کریں.
وقتی توافق نگاشته شد یک امکانی وجود خواهد داشت که طرفین،
اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ پابندی عائد کریں گے تو ہم بھی اپنے وعدوں سے انحراف کریں گے. اس معاہدے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر مخالف فریق اپنے وعدوں کی پاسداری نہ کرے تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں.
اگر طرف مقابل توافق رو نقض بکنے.
ادھر اتفاق رائے کے اعلان کے تھوڑی دیر بعد امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے خطاب میں اس تاریخی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس کے عمل درآمد پر کڑی نظر رکھی جائے گی اور اگر ایران نے خلاف ورزی کی تو دنیا جان جائے گی. انہوں نے کہا کہ اگر جون تک یہ معاہدہ ایک جامع معاہدے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس سے دنیا محفوظ ہو جائے گی.
آج امریکہ اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ ایران کے معاملے پر ایک تاریخی مفاہمت پر پہنچ گیا ہے جس پہ اگر مکمل طور پر عمل کیا جاتا ہے تو اس سے جوہری ہتھیاروں کا حصول رک جائے گا. ایک صدر اور کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے میری سب سے بڑی ذمہ داری امریکی عوام کا تحفظ ہے اور میں قائل ہوں کہ اگر اسی فریم ورک کو ایک حتمی اور جامع معاہدے کی شکل دی جائے گی تو ہمارا ملک، ہمارے اتحادی اور ہماری دنیا محفوظ ہو جائے گی.
دنیا کے دیگر بڑے طاقتور ممالک جیسے کہ جرمنی اور روس نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم اسرائیل نے اس فریم ورک معاہدے پر سخت تنقید کی ہے. اسرائیلی حکومت کے ترجمان مارک رجیف کا کہنا تھا کہ ایران کا مقصد جوہری ہتھیار بنانا تھا اور اس معاہدے کے ذریعے تہران اس مقصد کے حصول میں ایک قدم مزید قریب ہو گیا ہے.
یہ فریم ورک ایک بہت ہی خطرناک سمت میں لیا قدم ہے. اس میں ایران کو ایک مہنگا جوہری انفراسٹرکچر رکھنے اور ایک بھی یورینیم کی جوہری تنصیب بند کرنے کا نہیں کہا گیا ہے. ایران کے جوہری پروگرام کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے کہ جوہری ہتھیار بنائے جائیں، اور بدقسمتی سے یہ فریم ورک اسے اس کوشش میں بین الاقوامی سطح پر قانونی جواز فراہم کرتا ہے.
واضح رہے کہ دنیا کی 6 بڑی طاقتوں اور ایران نے تہران کے متنازع جوہری پروگرام کے مستقبل کے بارے میں جامع معاہدے پر کام ختم کرنے اور اسے عمل میں لانے کے لیے جون تک کی ڈیڈ لائن طے کی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ مذاکرات انتہائی سخت ہوں گے اور امریکی صدر باراک اوباما پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ادھر بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی دا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے اندیا دیا ہے کہ وہ معاہدے کی توثیق کے لیے تیار ہے۔
یہ تھیں شمائلہ خان، اور آئیے اسی خبر پر ابھی مزید بات چیت کریں۔ اسرائیلی امور پر نظر رکھنے والے صحافی ہریندر مشرا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی برجیش اپادھیائے۔ تو برجیش، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ صدر اوباما کے لیے یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔
دیکھیں مہاپارا، اگر صدر اوباما کی بات کریں تو وہ اسے تاریخی پیش رفت کر کہہ رہے ہیں، لیکن کل جب روز گارڈن میں وہ ملک کو خطاب کرنے پہنچے اس سمجھوتے کی خبر آنے کے بعد، تو ان کے ساتھ جو اہلکار تھے، سوزن رائس کھڑی تھیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، تو جو امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں عام طور پر فسٹ بمپنگ، ہائی فائیوز اور ایک دوسرے کو گلے لگانے کی جو روایت ہے، تو وہ تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ لیکن جب اوباما نے تقریر شروع کی تو وہ کسی طرح کے جشن کی بات نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک لمبا فاصلہ ابھی طے کرنا ہے، اور امریکی عوام سے ایک طرح سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت اس سے بہتر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا، اور جو لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں اگر وہ اس سے بہتر کوئی راستہ بتا سکتے ہوں جس میں مشرق وسطی کو جنگ سے بچایا جا سکے تو وہ اس کا خیر مقدم کریں گے، لیکن ظاہر ہے اس طرح کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ بات، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ سمجھوتا ٹوٹتا ہے تو یہ ذمہ داری امریکہ پر ہوگی، کیونکہ جو عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے اس کو پوری طرح سے اب ساتھ دیا ہے، تو ان کے سامنے جو امریکہ کا یقین ہے وہ ختم ہوگا اور ایک طرح سے ٹکراؤ کا راستہ بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ہے فی الحال اوباما انتظامیہ کا جو رد عمل ہے۔
برجیش، آپ سے ابھی بات کریں گے۔ ہریندر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اسرائیل نے بہت ہی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، کچھ تفصیل بتائیں گے کہ کیا کہا ہے وزیر اعظم نتنیاہو نے؟
وزیر اعظم نتنیاہو نے آج سیکیورٹی کابینہ کا ایک ان کا اجلاس ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمام جو سیکیورٹی کیبنٹ میں جتنے بھی ان کے وزیر ہیں سبھی ان سے اس بات پر سبھی نے یہ کہا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ اسرائیل کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ اسرائیل کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو نئی بات جو سامنے آئی ہے جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ اگر ایران تسلیم کرتا ہے اسرائیل کے وجود کو تو ہو سکتا ہے تو اسرائیل شاید اس ڈائریکشن میں آگے بڑھے، وہ شاید اس معاہدے کو قبول کرے، لیکن ابھی فی الحال جس طرح سے جس فارم میں یہ فریم ورک جو بنا ہے وہ اسرائیل اس کو قبول۔
ہریندر مشرا سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ برجیش، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ گو کے اوباما نے اسے ایک تاریخی پیش رفت تو قرار دے دیا، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی انہیں کانگریس سے بھی اس کی منظوری لینی پڑے گی۔ کن مشکلات کا سامنا ہوگا، خصوصاً آپ نے سنا ابھی کہ اسرائیل نے کتنے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے؟
ظاہر ہے، اور اس کا اثر کافی حد تک کانگریس میں بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کو، جو بنیامین نتنیاہو جو کہہ رہے ہیں، بلکہ یہاں کے تو کئی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلی مذاکرات تو اب شروع ہوں گے۔ کانگریس جب چھٹی سے لوٹے گی 14 اپریل کو مہاپارا، تو وہ ایک بل لانے جا رہے ہیں جس میں کہ یہ ایک پروویژن ہوگا کہ جو حتمی معاہدہ ہو جائے اس کے بعد کانگریس کو 60 دنوں کا وقت ملے اس پورے معاہدے کو ریویو کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اس پر ووٹنگ ہو۔ اوباما انتظامیہ اس کے بالکل خلاف ہے، اور دوسری ایک اور خاص بات جو یہ ہے کہ یہ دونوں ریپبلکنز تو سب کے سب اس بل کے حق میں ہیں ہی، 8 ڈیموکریٹس بھی ہیں اس کے حق میں۔ تو اگر اس طرح کی اکثریت حاصل ہو جاتی ہے کانگریس میں اس بل پر کہ اوباما کی ویٹو کا جو حق ہے اس کو روک سکیں وہ، اگر 2/3 اکثریت ہو گئی تو یہ اور بہت بڑی مشکل ہوگی۔ اور اوباما یہ کہہ چکے ہیں، اور خاص کر اوباما انتظامیہ کے اہلکار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی طرح کی پھر سے ریویو کی بات ہو جس میں ایران پر سے سینکشنز کو اور دیر کیا جائے یا اور سخت پابندیوں کی بات ہو، تو وہاں پر جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ بولیں گے کہ ہم امریکہ پر یقین نہیں کر سکتے ہیں اس بات میں، تو پھر سمجھوتے کا جو مستقبل ہے وہ پھر محفوظ محفوظ نہیں رہ جائے گا. تو یہاں پر ایک کافی یہ کافی ایک مشکل والی بات ہونے جا رہی ہے اوباما انتظامیہ کے لیے کہ کانگریس کو کس حد تک اور کیسے سمجھا پائیں گے.
برجیش اپادھیائے آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت شہ سرخی اسی معاہدے کے بارے میں ہے جو اسرائیل کا رد عمل ہے جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات بھی کی. اور اب ہم چلتے ہیں ایک بار پھر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں جہاں فرنٹیئر کورٹ نے ایک سرچ آپریشن میں 6 مبینہ شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ایف سی کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 2 خودکش بمبار بھی شامل ہیں. اس سرچ آپریشن میں ایف سی کا ایک اہلکار بھی زخمی ہوا. تفصیل بتا رہے ہیں ایک بار پھر کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ سرچ آپریشن ضلع لورلائی اور ضلع زیارت کے علاقے سنجاوی میں کیے گئے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع تھی جس پر ایف سی نے ان کے خلاف سرچ آپریشن کیا. بیان کے مطابق آپریشن میں ایف سی کے 450 اہلکاروں نے حصہ لیا. آپریشن کے دوران شدت پسندوں نے ایف سی کے اہلکاروں پر حملہ کیا جس میں ایف سی کا ایک اہلکار زخمی ہوا. ایف سی کی جوابی فائرنگ سے 2 خودکش بمبار سمیت 6 شدت پسند ہلاک ہوئے. ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کا تعلق تحریک طالبان سے بتایا جاتا ہے. بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شدت پسند میختر، تنگی اور سنجاوی کے علاقوں میں عام شہریوں، لیویز اور پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. بیان کے مطابق ہلاک ہونے والے شدت پسند لورلائی اور میختر کے علاقوں سے اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بھی ملوث تھے. خیال رہے ایک چند روز بیشتر لورلائی کے علاقے سے مسلح افراد کی ایک کارروائی میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ 3 افراد کو اغوا کر لیا گیا تھا. ایف سی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مغویوں کی بازی ابھی تک آپریشن جاری رہے گا. دوسری جانب کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے ڈیرہ بگٹی میں سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور آئیے آپ کو لورالائی لیے چلتے ہیں جہاں کے صحافی احسان کاکڑ سے بات کرتے ہیں. تو احسان سے ہم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے بات کی اور یہ پوچھا کہ یہاں پر شدت پسندی کا آغاز کب سے ہوا.
آئی تھنک اس میں جو شدت آئی ہے یہ پچھلے سال روزوں کے بعد اور یہ جو شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع ہوا تو اس کے بعد جو انفلکس تھا آئی تھنک وہ کلاسپلا ڈسٹرکٹ اور لورلائی ڈسٹرکٹ میں یہ لوگ آ گئے اور ان کی پریزنس تھی پہلے سے ایک علاقے میں جس کو مرغا قبضی کہتے ہیں. تو جو ہی آپریشن شروع ہوا شمالی وزیرستان میں تو سارے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے جوب ڈسٹرکٹ میں. تو سلولی سلولی انہوں نے اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا جیسے لورلائی ڈسٹرکٹ اور زیارت ڈسٹرکٹ اور اسپیشلی ایک اغبرگ ویلی اور پوئی ویلی. اس ایریا میں طالبان کی پریزنس کافی پائی جاتی ہے جو کہ روزوں کے بعد یہ لوگ یہیں پہ آئے.
مطلب ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کو ان علاقوں میں آئے.
بالکل زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے. یہ آپریشن سے پہلے وزیرستان میں آپریشن جو جب تک شروع نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو ان لوگوں کی کنسنٹریشن وہاں پہ تھی. جیسے میں نے کہا کہ آپریشن کے بعد یہ لوگ ان ڈسٹرکٹ میں زیادہ.
مطلب شمالی وزیرستان میں جب فوجی کارروائی شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں جو لوگ وہاں سے بھاگے ان میں سے لوگ یہاں آ کر اس علاقے میں بس گئے. تو اب آپ کے علاقے میں کیا مسئلہ درپیش ہے؟
ہمارے علاقے میں بھی 7 یا 8 منتھ سے یہ لوگ آئے ہیں. جیسے اغبرگ ویلی جس کو اغبرگ ویلیج کہتے ہیں یہاں پہ کافی ان کی پریزنس ہے اور لوکل جو ملک ہے یا سردار ہے ان کو انہوں نے کافی تھریٹن کیا اور یہاں پہ یہ لوگ رات کو موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں اور رات کو دروازے پہ ناک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کانا باہر لائے اور لوکل ملک ہے ان کو کافی انہوں نے تھریٹن کیا ہے.
اچھا
تو 6 مہینے سے ان کی کافی وہاں پہ دہشت پھیلی ہوئی ہے.
کیا جو حکام ہیں علاقے کے ان کو آگاہی ہے؟
انفارچونیٹلی یہاں پہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے جس لیویز فورس یہ ایریاز بی ایریا میں آتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹیولی ان کو بی ایریا کہتے ہیں. تو یہاں پہ پولیس تو ہے نہیں, یہاں پہ لیویز فورس ہے اور لیویز فورس کو بھی انہوں نے ان کے ساتھ کافی کئی عملے ہوئے لیویز فورس پہ ان کے جو کئی دفعہ ان کا اسلحہ چھین لیا گیا ہے اور لوکل ایڈمنسٹریشن بالکل فیل ہو چکی ہے، انہوں نے کوئی سٹیپس نہیں لیے ہیں۔
تو یہ جو شدت پسند آپ کے علاقے میں موجود ہیں، ان کا تعلق القاعدہ سے ہے یا طالبان سے ہے، افغان طالبان سے ہے، پاکستان کے طالبان سے ہے؟
یہ ہم شور نہیں ہے کہ القاعدہ کے ساتھ ان کے کوئی لنکس ہے یا نہیں، بلکہ یہ جو لوکل ایریاز ہے، جیسے میں نے کہا جوب ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ لوکل کمانڈرز ہیں، ان کی انڈر یہ لوگ کام کرتے ہیں، یہ سنا گیا ہے۔ بیسیکلی آئی تھنک یہ شمالی وزیرستان کا گروپ ہے جو اس علاقے میں آپریٹ کر رہا ہے۔
اور آپ کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بہت ہی یہاں پر کمزور ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کارروائیاں بڑھ رہی ہیں۔
لوکل ایڈمنسٹریشن، جیسے میں نے کہا لیویز اور پولیس، وہ تو بالکل اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی لوکل ٹرائبل کلیش بھی ہو جاتا ہے اور وہاں کی رپورٹ چلی جاتی ہے لوکل کمشنر کے پاس یا اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، تو فورسز جو ہے لوکل فورس وہ بالکل وہاں پہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ آپ وہاں پہ آ جائے۔ البتہ آرمی نے کچھ آپریشن کیے، مگر آرمی کے آپریشن بھی ایسے لگے جیسے کوئی سیریس آپریشنس تھے ہی نہیں، تو لوگ بھی کافی ان چیزوں کو سسپیشس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کیسے دن کے 12 بجے آرمی والے آ کے وہاں پہ آپریشن کرتے ہیں، اور جبکہ یہ لوگ رات کو لوگوں کے گھروں پہ ناک کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ سیریس ہے کہ سیریس آپریشن کے لیے کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے یا نہیں، ورنہ 6-7 مہینے ہو گئے یہ لوکل ویلیجز جو ہے آلموسٹ بیچارے دہشت میں رہ رہے ہیں، لوگ رات کو باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔
یہ تھے صحافی احسان کاکڑ، اور پروگرام کھیل کے میدان سے آنے کو ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف ISI کے پاس، MI کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
سروین میں اب پیش ہے پروگرام کھیل کے میدان سے، ترتیب پیشکش احمد رضا۔
ایسا فیل ہوتا ہے کہ ٹیم کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس نہیں کیے گئے۔
بہت سے لوگوں کے لیے اظہر علی کو ون ڈے کا کپتان بنایا جانا حیرت کا باعث بنا ہے۔
زیادہ غلطیاں نہیں ڈھونڈی جا رہی ہیں ٹیم انڈیا کی پرفارمنس میں۔
واٹ ایور یو ڈیسائیڈ رائٹ دی کمپلیٹ اپوزٹ، یا دیٹ ول بی دی فیکٹ، سو یو نو اٹس اپ ٹو یو گائز۔
کرکٹ ورلڈ کپ کے خاتمے کے بعد پاکستانی کرکٹ کی دھلائی شروع، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دھونی نے تو کہہ دیا کہ ون ڈے کرکٹ نہیں چھوڑوں گا، اور ICC کے صدر مصطفی کمال کے استعفے کا اصل ماجرا۔ کھیل کے میدان سے احمد رضا کا سلام۔ کرکٹ کا ورلڈ کپ اپنے تمام تر رنگوں، ہار جیت کے ہنگاموں اور سنسنی خیزیوں کے ساتھ آسٹریلیا کو ورلڈ چیمپئن بنا کے ختم ہوا، مگر ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی اب گل کھلا رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جہاں ون ڈے ٹیم کا کپتان بدلا ہے، وہیں ٹیم میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے کرکٹ بورڈ کی نئی سلیکشن کمیٹی نے ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 انٹرنیشنل ٹیموں کا اعلان کیا ہے، جن میں بعض جگادریوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ نئے کھلاڑی لائے گئے ہیں۔ عمر اکمل کو تینوں ٹیموں سے باہر کر دیا گیا ہے، جبکہ احمد شہزاد کو صرف T20 ٹیم میں رکھا گیا ہے۔ یونس خان بھی ون ڈے ٹیم سے باہر ہوئے ہیں۔ سعید اجمل اور محمد حفیظ کی واپسی ہوئی ہے، اور انہیں تینوں فارمیٹس کی ٹیموں میں شامل رکھا گیا ہے۔ اگرچہ حفیظ کو ابھی اپنا مشکوک بالنگ ایکشن کلیئر کروانا ہے، اور ان کا چنئی کی یونیورسٹی میں 9 اپریل کو بایو میکینک ٹیسٹ ہونا ہے۔ لاہور میں اخباری کانفرنس کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیف سلیکٹر ہارون رشید سے پوچھا گیا کہ کیا کامران اکمل اور بعض دیگر کھلاڑیوں کو باہر کرنے کے فیصلے کی وجہ ان کی ورلڈ کپ کی کارکردگی بنی۔ ان کا جواب تھا،
ہم نے ورلڈ کپ کی جو پرفارمنسز دیکھی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، اینڈ دین جو ٹور رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے،
कहीं जगह पर अगर एटीट्यूड्स के प्रॉब्लम्स हैं, कहीं जगह पर कोई ऐसी हमें अगर वो मिलती है शहादत के जहाँ पर ऐसा फील होता है कि यू नो टीम के लिए जो है वो एफर्ट्स नहीं किए गए, तो ऑब्वियसली वो तमाम वो ये इंडिविजुअल्स जो हैं ये वो हैं जिन्होंने वापस कम बैक करना है अपने उन तमाम एस्पेक्ट्स को जिनकी कमजोरियों को हमने समझते हुए उनको ड्रॉप किया है, इसलिए उनको उन एरियाज़ के ऊपर काम करना होगा और ये हमें बताना होगा। इट इज़ अ मैसेज टू ऑल दोज क्रिकेटर्स कि जो क्रिकेटिंग डिसिप्लिन है, जो टीम की जो थिंकिंग है, उसके मुताबिक चलने वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने पाकिस्तानी टीम में जवान खून कह लें, नए खिलाड़ी कह लें, उनकी शमूलियत के फैसले का दिफा कुछ यूं किया।
हमें ज्यादा फोकस जो है ना वो वनडे क्रिकेट पे करना पड़ रहा है क्योंकि वनडे क्रिकेट के पास हमारे पास 4 साल है। 4 साल में हमने इन प्लेयर्स को ब्लड इन करना है क्योंकि अगर आप अभी भी सिचुएशन देखें तो जो आपके जितने भी प्लेयर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, मे बी इनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो कुछ 1-8 साल के बाद हमें अवेलेबल ना हो, कोई 1.5 साल के बाद हमें अवेलेबल ना हो, तो इसलिए जितना ज़्यादा हम उनको मौका देंगे इन यंगस्टर्स को कि वो जल्दी से टीम में आकर अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। और ऑब्वियसली मैं ये फील करता हूँ कि जब भी यंगस्टर्स को आप डालते हैं तो अपनी टीम को एनर्जी देते हैं और टीम का माहौल भी और ज़्यादा बेहतर होकर परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर करता है।
आइए जरा पाकिस्तानी टीम में होने वाली इन तब्दीलियों का बगौर जायजा लें। हमारे साथी अब्दुलरशीद शकूर वर्ल्ड कप की कवरेज के बाद कराची वापस पहुंच चुके हैं, तो अब्दुलरशीद शकूर आपका तबसरा।
देखें, उमर अकमल का ड्रॉप किया जाना मुतवक्के था क्योंकि वर्ल्ड कप में उनसे जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी वो उन पर बिल्कुल ही पूरा नहीं उतर सके थे। इसी तरह यूनुस खान भी वनडे टीम का हिस्सा नहीं है, उनका ड्रॉप किया जाना भी कोई हैरानकुन फैसला नहीं है। वर्ल्ड कप में भी वो बहुत बुरी तरह नाकाम रहे और उन्हीं की वजह से टीम का जो कॉम्बिनेशन है, टीम की जो फॉर्मेशन है वो मुतासिर हुई। अलबत्ता जो हैरानकुन बात यह है कि अहमद शहजाद को T20 का हिस्सा बरकरार रखा गया है, शुएब मकसूद दोनों टीमों में शामिल हैं वनडे की और T20 की। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों की भी वर्ल्ड कप में कारकर्दगी जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही थी। फवाद आलम टीम में वापस आए हैं, ये फैसला भी मुतवक्के था। इसी तरह सईद अजमल और मोहम्मद हफीज का वापस आना भी तय था। नए खिलाड़ियों में समी असलम, बाबर आजम, ये दो नए ओपनर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान और मुख्तार अहमद भी टीम का हिस्सा बने हैं। जहां तक फास्ट बॉलर्स का ताल्लुक है तो उमर गुल और जुनेद खान की वापसी हुई है, ये दोनों खिलाड़ी अनफिट होने के सबब जो है वो टीम से बाहर थे, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर एतमाद किया है और ये दोनों टीम में वापस आए हैं।
तो अब्दुलरशीद शकूर, पाकिस्तानी वनडे टीम के लिए जो नए कप्तान लाए गए हैं उनकी तकरीरी पे क्या कहिएगा?
बहुत से लोगों के लिए अजहर अली को वनडे का कप्तान बनाया जाना हैरत का बायस बना है क्योंकि वो 2 साल से वनडे नहीं खेले हैं, लेकिन मौजूदा टीम में भी कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसकी अपनी टीम में जगह पक्की हो, तो कप्तानी तो दूर की बात है। उमर अकमल, सुहेब मकसूद और अहमद शहजाद वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत ही मायूस किया शायकीन को, लिहाजा अजहर अली को पहले मरहले में वनडे की कप्तानी दी गई है ताकि वो ग्रूम हो सकें और उसके बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोचता है कि मिसबाह-उल हक जब टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कहेंगे तो फिर अजहर अली को ही टेस्ट टीम की भी कप्तानी सौंप दी जाए।
और अब्दुलरशीद शकूर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट्स की टीमों के लिए अलग अलग कप्तान मुकर्रर करने का जो ऐलान किया है, ये कितनी नई चीज़ है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए और क्या इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा पहुँचेगा?
पाकिस्तान क्रिकेट का ये कल्चर नहीं है। अगर हम इंग्लैंड को देखें या ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वहाँ पे ये तजुर्बे हुए हैं और बहुत ही कामयाब रहे हैं कि जो जिस फॉर्मेट का कप्तान है वो उसी पर तवज्जो देता है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ होती नहीं है और खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे की टांग घसीटने की कोशिश करते हैं, कप्तानी की ख्वाहिश जो है वो रखते हैं कि मुझे कुल वक्ती कप्तान बना दिया जाए, तमाम फॉर्मेट में जो है मेरी इजारादारी हो, ग्रुपिंग रहती है। तो इस तरह की सूरतेहाल यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट में रही है। आने वाले जो दिन हैं पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी अहम सीरीजें खेलनी हैं, तो फिर यही होना है कि पाकिस्तान टीम हर फॉर्मेट में मुतवाजिन हो। अगर उसके लिए जो अलग अलग कप्तान अगर बनाए जाते हैं और टीम में उससे बेहतरी आती है तो फिर ये फैसले करने पड़ेंगे और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है तो उस पर उसको कायम रहना पड़ेगा और खिलाड़ियों को भी पाबंद करना पड़ेगा कि वो सिर्फ अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दें।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो भारत आलमी चैंपियन था, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों उसे अपने आलमी एजाज से महरूम होना पड़ा। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की इस कारकर्दगी के बाद सबसे ज्यादा दिलचस्पी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के मुस्तकबिल के बारे में रही कि क्या वो भी संगकारा, जयवर्धने, मिसबाहुल हक, शाहिद आफरीदी, डेनियल विटोरी और माइकल क्लार्क की तरह वनडे को खैरबाद कहने वालों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अपनी बजिला संजी के लिए मशहूर महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट की बात को हंस के टाल दिया।
इट्स अप टू यू गाइस, वी शुड डू द मीडिया शुड डू अ नाइस रिसर्च ऑन दैट, यू नो, टेक अ फ्यू डेज एंड माय एडवाइस विल बी व्हाटएवर यू डिसाइड, राइट द कंप्लीट अपोजिट, दैट विल बी द फैक्ट। सो यू नो, इट्स अप टू यू गाइस।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से मात खाने पर क्या टीम इंडिया की भी बासपुर्स हो रही है वैसे ही जैसे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हो रही है, और वहां भी पाकिस्तान की तरह टीम या टीम मैनेजमेंट में कोई तब्दीलियां मुतवक्के हैं? आइए दिल्ली में हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव के पास चलें और उन्हीं से जानें। जी नितिन,
देखिए अगर कामयाबी या नाकामी की बात करें तो इंडियन टीम ने जो परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में, डिफेंडिंग चैंपियंस थे 2011 के और 2015 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हारे, तो मतलब सिर्फ एक मैच दूर हारे फाइनल जीतने से, दो मैच अगर और जीते तो शायद जीत भी सकते थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हकीकत यह है कि इंडियन टीम ने पिछले चार महीने में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वो ट्राई सीरीज हो, वर्ल्ड कप के पहले की बात कर रहा हूं मैं, उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस था वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, और शायद यही वजह है कि कोई ज्यादा गलतियां नहीं ढूंढी जा रही हैं टीम इंडिया की परफॉर्मेंस में, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि इवेंचुअली ये हारे जो इवेंचुअल चैंपियन ऑस्ट्रेलिया उससे, और इन्होंने 7 मैचेस लगातार जीते।
और अब आईसीसी के सदर मुस्तफा कमाल के इस्तीफे की कहानी के जिस पर अभी बहस जारी है, और जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है कि उनके हाथों वर्ल्ड कप के फातह कप्तान को ट्रॉफी नहीं दिलवाई गई इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये तो मुस्तफा कमाल का एक सियासी फैसला है। हमारे साथी अब्दुलरशीद शकूर ने मेलबर्न में इस मामले को बहुत करीब से देखा, असल माजरा भी उन्हीं से सुनते हैं।
आखिर क्या वजह थी कि आईसीसी का सदर ही आलमी कप की इख्तितामी तकरीब में मौजूद ना था? तो इसका जवाब यह है कि मुस्तफा कमाल इसी आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी टीम बांग्लादेश की भारत के हाथों शिकस्त के बाद खूब बरसे थे, और उन्होंने मैच के अंपायर्स अलीम डार और इयान गुल्ड को आड़े हाथों लिया था कि ये अंपायर्स किसी खास एजेंडे के तहत मैदान में आए थे। साथ ही उन्होंने इस मैच में भारतीय असर और रसूख के गालिब होने का इल्जाम भी आयद किया था। दिलचस्प बात यह है कि इतना कुछ कह जाने पर भी मुस्तफा कमाल का इसरार था कि ये उनकी जाती राय है। ताहम आईसीसी ने उनके इस बयान को अफसोसनाक करार देते हुए एक इजलास में उनकी सरजनिश करते हुए उनसे माफी या बयान वापस लेने का मुतालबा कर डाला। इनकार की सूरत में मुस्तफा कमाल को बता दिया गया कि वो आलमी कप फातह कप्तान को नहीं दे सकेंगे। मुस्तफा कमाल की सदारत की मुद्दत खत्म होने में अब सिर्फ 3 माह रह गए हैं, जिसके बाद ये ओहदा संभालने की बारी पाकिस्तान की है। बहुत से मुबसरीन मुस्तफा कमाल के इस इस्तीफे को सियासी चाल करार दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद सियासतदान और बांग्लादेशी वजीर हैं, लिहाजा मुबसरीन के बकौल उन्होंने अपने लोगों के सामने हीरो बनने के लिए इस्तीफा दे दिया।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट के साथ लाहौर से सुल्तान महमूद।
4 कौमी हॉकी टूर्नामेंट मई की 2 तारीख से ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान टीम इस माह की 28 तारीख को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। मई की 11 तारीख को ये टूर्नामेंट मुकम्मल करके पाकिस्तान टीम साउथ कोरिया रवाना हो जाएगी, जहाँ वो साउथ कोरिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। फ्री स्टाइल एशिया कप पोलो टूर्नामेंट मई की 9 तारीख से लाहौर में मुनक्कद किया जा रहा है। टूर्नामेंट में अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, यूएई, थाईलैंड और पाकिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। दोहा में पहले राउंड के पहले मैच में यमन ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया, और बहरैन में दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को दूसरा मैच कम से कम 2-0 से जीतने की जरूरत थी।
इसी के साथ खेल के मैदान से अहमद रजा को इजाजत दीजिए।
ये प्रोग्राम आपने सुना, और हम आपको ये बता दें कि bbcurdu.com पर इस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबर ये है कि सईद अजमल की वापसी, कई नए खिलाड़ी टीम में शामिल। और अगर आप bbcurdu.com पर आएँ तो यहाँ आपको खबरों के अलावा कई फीचर और तजिये भी मिलेंगे। एक तजिया यह है कि यमन का बहरान, फिरकावाराना मुखासिमत या बालादस्ती की जंग, اس پر ہم نے پروگرام میں تفصیل سے بات بھی کی تھی. اور کینیا میں حکام نے صومالی شدت پسند تنظیم الشباب کے حملے میں 140 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کے بعد ملک کے شمال مشرقی علاقے میں کرفیو لگا دیا ہے. یہ خبر بھی یہاں پر موجود ہے. اور یہ خبر بھی یہاں موجود ہے کہ افغانستان کے صوبے خوست میں مشتعل مظاہرین یہ کہتے ہیں کہ گورنر گزشتہ روز کے خودکش حملے کے ذمہ دار ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس حملے میں 20 افراد ہلاک اور 62 زخمی ہوئے تھے. یہ سب کچھ آپ کو BBC Urdu.com پر کسی بھی وقت مل جائے گا. سربین یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا. آج ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے راج نارائن سوامی نے. اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق. ماہبارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے. اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک.
پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے آج اپنے ترک ہم منصب احمد داؤد اوغلو سے ترکی میں یمن کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے یمن کے تنازع کے پرامن حل پر زور دیا اور کہا کہ دونوں ممالک سعودی عرب کی سالمیت کے لیے اکٹھے ہیں. یمن کے شہر عدن میں باغیوں کے خلاف لڑنے والی سعودی اتحادی طیاروں نے حکومتی افواج کی مدد کے لیے فضا سے جنگی ساز و سامان گرایا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں فرنٹیئر کور نے ایک سرچ آپریشن میں 2 خودکش بمبار سمیت 6 مبینہ شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری پروگرام سے متعلق کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے سے قبل ایران اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرے. کینیا کے شہر گریسا میں آج ایک احتجاجی مارچ ہوا. مظاہرین نے یونیورسٹی میں الشباب کے ہاتھوں ہلاکتوں کی ذمہ دار حکومت کو ٹھہرایا. یہ BBC Urdu Service ہے.